أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ایزان گرامی، ایمان اور کمال بندگی، کمال عبودیت کے عنوان کے تحت گفتگو کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہے، اور ایمان کے سلسلے میں جو اس پوری گفتگو کا ماحصل ہے، نچوڑ ہے، یا خلاصہ کا یہ ہے ایک جملے میں، وہ یہ کہ ایمان کے لیے سب سے بنیادی چیز آپ کی ذات کا، آپ کی روح کا کسی ایسے انسان کے ساتھ اتصال ہونا ہے، اور اتصال ضروری ہے کہ جو براہ راست عالم غیب میں، عالم قدس میں پروردگار عالم سے متصل. اور جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ روح کہ جو عالم غیب میں متصل ہے پروردگار عالم کے ساتھ، وہ رسول خدا کی روح ہے، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ نبی کریم کی روح میں جو یہ عالم غیب مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، پورا کا پورا عالم قدس، عالم غیب نبی کریم کی روح پر مشتمل ہے. یہ کیا کسی دوسرے شخص کے پاس جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو پھر اس سلسلے میں یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی نبی کی اتباع کے ذریعے انسان حبیب خدا بن سکتا ہے. اب انسان کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ خدا سے محبت کے لیے کوشش اور سعی کرے، بلکہ نبی کریم کی اتباع ہی میں حبیب خدا بن جانا شامل ہے، اور اب خدا ایسے انسان سے محبت کرے گا. اب حبیب خدا کون ہے، کس مرحلے پر کوئی حبیب خدا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی کہ من اطاع علی فقط اطاعنی ومن عصا علی فقط عصانی، جو علی بن ابی طالب کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی، اور جو علی بن ابی طالب کی معصیت کرے گا، علی بن ابی طالب کے حکم کو ٹھکرائے گا، علی بن ابی طالب کے حکم کی سے سرتابی کرے گا، ایسا ہے کہ گویا اس نے میرے حکم سے سرتابی کی. اب اس حدیث سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ غیب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، وہ غیب جو نبی کریم کی ذات پر میں مشتمل ہے، اور نبی کریم جس غیب کے مالک ہیں یا جس غیب سے مرتبط ہیں، متصل ہیں، وہ غیب اس وقت تک کسی کے پاس نہیں آ سکتا کہ جب تک اس کی روح ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ نہ ہو جائے، طیب و طاہر نہ ہو جائے. جب روح ہر لحاظ سے طیب و طاہر و پاکیزہ ہو جائے گی، اس کا اثر عمل میں آئے گا. یہ گویا علی بن ابی طالب کے عمل کی ذمہ داری لے رہے ہیں رسول خدا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی گوشے پر، کسی بھی لمحے اور کسی بھی لہجے میں اگر تم علی بن ابی طالب کی اطاعت کر رہے ہو، تو سمجھ لینا مجھ سے متصل ہو، سمجھ لینا عالم غیب سے متصل ہو. گھبرانا مت، اپنی عقل کے ذریعے علی بن ابی طالب کو پرکھنے کی کوشش مت کرنا، تمہارا شعور علی کے احکامات کے ذریعے پرکھا جائے گا. تم علی بن ابی طالب کے احکامات کی کس حد تک پابندی کر رہے ہو، یہ تمہارے شعور کی گواہی دے گا. خبردار، علی بن ابی طالب کو اپنے شعور کے پیمانوں پر پرکھنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ حدیث ادھر سے ہے، ادھر سے نہیں ہے. من اطاع علی فقد اطاعنی، جو علی کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت اس نے کی، یعنی ہر مقام پر، ہر لمحہ، ہر لحظہ علی بن ابی طالب کی اطاعت کرنی ہے. اور پھر یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے نہیں پیش کی، اب یہاں پر پیش کر کے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بہت مشہور محدث ہیں، سیاہ ستہ کے مصنف اور مؤلف بھی ہیں، جناب نسائی، انہوں نے ایک عجیب حدیث نقل کی کہ اگر یہی ایک حدیث مولا کائنات کی فضیلت کے لیے ہو اور ساری حدیثیں آپ دریا برد کر دیجئے، سمندر میں سہرا دیجئے آپ جا کر تمام کتابوں کو، کہہ دیجئے کہ قرآن میں کوئی آیت علی بن ابی طالب کی فضیلت میں نہیں ہے، یہ ایک حدیث اگر بالفرض محال اس ایک حدیث کو لے لیا جائے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منزلت علی مندی کا منزلتی من ربی، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے پروردگار سے ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر مقام اوحا الی عبدہ ما اوحا پر میں ہوں، اگر صاحب معراج میں ہوں، اگر میرے پاس اسرار و رموز الہی ہیں، اگر میرے پاس پروردگار عالم کی توحید کے سلسلے میں وہ اسرار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دیے جو مجھے اس سے نسبت ہے، اس کو جو راز اپنی مخلوق کو دینا تھا اس نے مجھے دے دیا، اب علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے خدا کے ساتھ نسبت ہے، اب میرے پاس کوئی راز ایسا بچا نہیں ہے جو میں نے علی بن ابی طالب کو نہ دیا ہو، ہر راز جو وہاں پر تھا میرے پاس آ چکا ہے، یہاں پہ جو ہر راز تھا وہ علی بن ابی طالب کے پاس آ چکا ہے، یہی تو وجہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ پڑھا حضرت حبیب ابن مظاہر یا مظاہر کا اور جناب بیسم تمار کا اور اس کے بعد رشید حجری کا، کہ وہاں پر گفتگو کیا ہوئی، یہ علی بن ابی طالب کے علم کی ایک جھلک تھی کہ جس کو کوفے کے بازار میں مجلس بنی اسد میں جو بازار میں لوگ موجود تھے، جب یہ تینوں چلے گئے، جب یہ دونوں گئے تو کہا ما رأینا اکذب من ہذین، لوگوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں گفتگو کیسی کر رہے ہیں، ہم نے دونوں سے بڑا جھوٹا نہیں دیکھا، حبیب بیسم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، بیسم حبیب کے بارے میں، اور بتا رہے ہیں تمہاری موت کیسے ہوگی، ان کو کون مارے گا کوفے میں، ان کو قتل کون کرے گا، کوفے کے سر برآوردہ لوگ ہیں، کوفے کے عمائدین میں سے ہیں، کوفے کے بڑے اچھے لوگ ہیں، متقی عابد زاہد، یہ کوئی گناہ کریں گے ہو نہیں سکتا، جرم کریں گے ہو نہیں سکتا، یہ تو بےچارے نماز روزہ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ علی ابن ابی طالب کے علم سے متصل ہیں، یہی وجہ ہے کہ جناب کمیل ابن زیاد نخعی نے جب مولا کائنات نے کمیل کا ہاتھ پکڑا تھا، فلم اسحرا وخرج الی، جب اسحرا صحرا کی طرف گئے اور پھر کوفے سے باہر نکلے، اخذ علی ابن ابی طالب، مولا کائنات نے علی ابن ابی طالب نے جناب کمیل کا ہاتھ پکڑا، وتنفس الصعداء، اس کو میرے خیال سے ایک دفعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن بہرحال بچے جو دو تین سال پہلے تھے وہ بڑے ہو گئے، ان کے ہوش و حواس میں حدیث جم جائے گی، تنفس الصعداء، مولا کائنات نے ایک لمبی سانس لی اور لمبی سانس لینے کے بعد کہا یا کمیل ان القلوب اویاہ خیرها اوعاها، یہ دل برتنوں کی طرح ہے، سب سے بہترین برتن وہ ہے جس کی سب سے زیادہ گنجائش ہو، فاحفظ عني ما اقول، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو حفظ کر لو، مولا کائنات یہ نہیں کہتے فاسمع عني ما اقول، سنو جو کہہ رہا ہوں، بلکہ فرمانے فاحفظ عني ما اقول، یادداشت میں اپنی سمو لو، کیوں میرا جملہ ہے کام آئے گا، اور پھر مولا کائنات کے ساتھ جب گفتگو ہوئی، یہ کمیل ابن زیاد نخعی، اور وہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ جس میں مولا کائنات سے کمیل ابن زیاد نخعی نے کہا تھا کہ مولا ما هي الحقیقہ، حقیقت کیا ہے، تو مولا نے کیا کہا تھا، ما لک من حقیقہ، حقیقت سے تمہارا کیا کام، حقیقت کا مطلب کیا ہے، یعنی ایٹریبیوٹڈ ریالٹی نہیں ہے کسی طرف، منتصب حقیقت نہیں ہے، یعنی کیا مطلب، پہاڑ کی کیا حقیقت ہے، دریا کی کیا حقیقت ہے، ہواؤں کی کیا حقیقت ہے، اس کی بات نہیں کر رہے کمیل، فرمانا ہر چیز کو ہٹا کر مجھے حقیقت بتائیے کیا ہے، اب یہ اتنا عجیب سوال ہے کہ سوائے کمیل کو علی ابن ابی طالب میں کوئی اور نظر نہیں آیا، مولا نے کہا تمہارا کیا کام حقیقت سے، بھائی حقیقت تو اس کے پاس تھی جو چلا گیا مدینے کی سرزمین میں دفن ہے، یہ حقیقت میرے پاس ہے یا میرے دو بچے اور میری زوجہ محترمہ، اس کے تمہارا کیا کام حقیقت، یہ مولا نے جملہ نہیں کہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا ماں لکھا بھائی حقیقت، تمہارا حقیقت سے کیا لینا دینا، فرمایا اولست صاحب سرک، کیا میں آپ کا رازدار صاحبی نہیں ہوں، کہا نعم ولکن یطفح علیک ما یترشح مننی، ہو تو صحیح لیکن ہمارا جب ظرف علم لبریز ہوتا ہے اور لبریز ہونے کی وجہ سے، یہ میں نے جملے تشریح کے ساتھ، حکم خدا سے ہم اپنا علم بانٹنے لگتے ہیں، تم پر ہمارے کچھ چھیٹے پڑتے ہیں علم کے، یہ چھیٹے پڑے ہیں تو بیسم وہاں پہنچے، یہ چھیٹے پڑے ہیں تو رشید حجری وہاں پہنچے، یہ چھیٹے پڑے ہیں تو حبیب وہاں پہنچے، کمیل یہاں پہنچے، یہ چھیٹے پڑے ہیں، تو سوچئے چھیٹوں کا جب یہ عالم ہے، اگر دریائے علم ابی طالب بہہ نکلے تو پھر مرحلہ کیا ہوگا، پھر فلسفہ کیا ہوگا، پھر حکمت کیا ہوگی؟ فرمایا نہج البلاغہ میں ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، علم کے سوتے مجھ سے پھوٹتے ہیں سہلاب، کسی کی کسی طائر فکر کی پرواز میری ذات تک نہیں آ سکتی، جس کی بھی فکر جتنی پرواز کرے ولا یرقى الی الطیر، مجھ تک کوئی پرندہ پرواز کر کے میری ذات تک آ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ دوبارہ وہی حدیث، کیونکہ منزلت علی بنی کا منزلتی من ربی، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے خدا سے ہے۔ یہ بات ربوبیت کی ہے، علی ابن ابی طالب رسول خدا سے متصل ہے، کسی کا طائر فکر یہاں تک آ نہیں سکتا، یہ مولا کائنات کی ذات۔ اور پھر کل میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا آغاز کیا تھا، ایک دعا کا، کہ جس کو بادشاہ سلطان یا حاکم بھی خوف کے عالم میں پڑھا جاتا ہے، اس میں ایک جملہ ایک لفظ ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں، کہ وہ دعا یہ تھی، یا من تحل بہی عقد المکارہ ویا من یفتح بہی حد الشدائد ویا من یلتمس منہ المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتک الصعاب وتسببت بلطفک الاسباب فہیا بقد جرت على ارادتك الاشياء، پروردگار تیری ذات وہ ہے، تو حل بہی عقد المکارہ، ناگوار حالات کی گرہیں تیرے ذریعے کھل جاتی ہیں، ویفتح بہی حد الشدائد، تیز دھار کٹھن حالات کی دھار تیرے ذریعے کند ہو جاتی ہے، کاٹ اس کی برقرار نہیں رہتی، ویاما یلتمس منہ المخرج الى روح الفرج، اے پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے مشکلات سے نکل کر آسانیوں تک پہنچنے کی، ذلت لقدرتک الصعاب، پروردگار جو میں نے کل عرض کیا تھا اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا ترجمہ، اور آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ پروردگار کٹھن چیزیں سرکش چیزیں تیری قدرت کی وجہ سے رام ہو جاتی ہیں۔ گھوڑے کی مثال آپ کو یاد ہوگی، گھوڑا سرکش ہوتا ہے، جب سدھا لیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ رام ہو گیا۔ تو یعنی کیا مطلب؟ ذلت، ذلیل کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے اردو میں ایک اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کا جو اصل نچوڑ ہے اور جو ایسنس ہے وہ یہ کہ کوئی چیز رام ہو جائے، دست رسی کے قابل ہو جائے، اس کو جس طرح سے بھی آپ تصرف کرنا چاہیں استعمال کرنا چاہیں کر سکیں۔ ذلت لقدرت کا، پروردگار کٹھن حالات تیری وجہ سے تیری قدرت کی وجہ سے رام ہو جاتے ہیں، وہ تسببت بلطفک الاسباب، اس لطف پر مجھے دو چار منٹ آپ کے چاہیے۔ تسببت، پروردگار اسباب کو سببیت تو عطا کرتا ہے اپنے لطف کی وجہ سے۔ خوب غور سے سنیے اس کو، مولا کیا فرما رہا ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کیا کریں گے؟ پانی پیئیں گے، پیاس بجھ جائے گی، ہوگی ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، بجھ جائے گی۔ کتنا پانی پیئیں گے جو پیاس بجھے گی؟ مولا ڈیپینڈ کرتا ہے، دار و مدار ہے، اس بات پر موقوف ہے کتنی پیاس لگی ہو، کتنی گرمی ہو، پانی کتنا اچھا ہے، ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، خوشگوار ہے، بھوک لگی ہے آپ کو، آپ کھانا کھائیں گے، سیر ہو جائیں گے، پیٹ بھر جائے گا، بھوک کی گرمی ختم ہو جائے گی، آتش ہے جو آتش گرسنگی ختم ہو جائے گی، پیٹ بھر گیا، نیند سے سر چکرا رہا ہے آپ کا، تھکاوٹ کے مارے برا حال ہے، پٹ سے گرے بستر پہ گر کے سو گئے، بستر پہ آپ کب تک سوتے رہیں گے؟ پتہ نہیں جب تک۔ تو کیا مطلب؟ سونا تھکاوٹ کے عالم میں سبب ہے کس چیز کا؟ کہ آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ پانی پینا پیاس کے عالم میں سبب ہے کس بات کا؟ کہ آپ کی پیاس ختم ہو جائے۔ بھوک کے عالم میں آپ کھانا کھائیں، یہ سبب ہے اس کا کہ معدے میں جو گرمی ہو رہی ہے اور آگ لگی ہوئی ہے بھوک کی، وہ ختم ہو جائے۔ بھوک کو مٹانے کا سبب کیا ہے؟ کھانا۔ تشنگی اور پیاس کو مٹانے کا سبب کیا ہے؟ پانی پینا۔ تھکاوٹ کو ختم کرنے کا سبب کیا ہے؟ سو جانا، آرام کرنا۔ پروردگار یہ جو تینوں مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی، پروردگار جو چیز بھی جس چیز کا سبب ہے اسے تیرے لطف نے سبب بنایا ہے، اگر تیرا لطف ہٹ جائے تو کوئی سبب سبب نہیں رہتا۔ تیرے لطف نے، اب لطف پر آئیے ذرا، بخدا جانے قربان ہو، حضرت سامد الحجج، حضرت امام رعوف ابی الحسن علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، بارگاہ میں کہ کس طرح سے لطیف کے معنی کیے اصول کافی میں، راوی آتا ہے پوچھتا ہے مولا سے, روایت طویل ہے, چھٹے امام سے بھی آٹھویں امام سے بھی ہے, روایت طویل ہے کتاب التوحید میں, اصول کافی میں. یہی پہ روک کے مجھے ایک بات کہنے دیجیے, ابھی ذہن میں آئی کہ دیکھیے اب یہ آپ کہیے تخلیق نفس کہیے یا خوبی کہیے, اب ذہن میں آئیے اس کو روک دیجیے, مجھے ایک بات کہنے دیجیے. آپ حضرات کی زندگی اخروی اور دنیاوی ایمان اور عمل کا خلاصہ ہے. ایمان کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا. عمل کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ جس عمل کا حکم دیا گیا. اپنے مرج تقلید مشتحد کے مطابق عمل کیجئے, ایمان رکھیے اور مسلسل سنجیدگی کے ساتھ. بہت اچھا ہمارے ایک بہت محترم سننے والے نے ایک پیغام دیا کہ قبلہ مولانا دیکھیے دین کے بارے میں ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. اب کتنے فیصد لوگ سنجیدہ ہیں نہیں ہیں مجھے نہیں پتا, میں نہ ولی اللہ ہوں, نہ معصوم ہوں, نہ پیغمبر ہوں, نہ امام ہوں. دین کے بارے میں سنجیدگی اختیار کیجئے. میں مسلسل کہتا آیا ہوں, آپ کے سوالات کے جواب جہاں پر آپ کو ملے اس مجلس میں جائیے, یا نئے نئے سوالات آپ کے ذہنوں میں جو ڈال سکے اس کی مجلس میں جائیے. دین کے بارے میں سنجیدگی کا کام دیجیے, کیونکہ رسول خدا کے سلسلے میں مولا کائنات کے دو لقب ہیں, احبتہم برسول اللہ, احبتہم بدین اللہ. مولا کائنات, اگر اس کے لوازم کو نکالوں کہ مولا کائنات بڑی احتیاط کے ساتھ سنجیدہ ترین شخص رسول خدا کے بارے میں مولا کائنات ہے. یعنی رسول خدا کی کسی بھی چیز کو مولا کائنات نے بچوں کے بقول کیجول نہیں لیا ہے. رسول خدا مدینہ میں دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں سائے میں, علی گزر رہے ہیں, یا رسول اللہ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر؟ کہا بھوک لگی ہے, طاقت نہیں ہے چلنے کی. کہا یہی بیٹھے رہیے گا, ابھی آتا ہوں. یعنی کہ رسول خدا کو دیکھ کے چلے گئے جلدی میں, یا رسول اللہ کیا حال ہے, خیریت سے, سلام علیکم, چلے گئے. کیجول نہیں لیجیے دین کو. یہ ہے علی بن ابی طالب کا پیغام, یہ ہے کربلا کا پیغام, یہ ہے سنت علی بن ابی طالب, یہ ہے سنت رسول خدا کہ دین کی چیز کو کیجول مت لیجیے. آئمہ معصومین نے, چھٹے اور پانچویں امام نے, حضرت ولی عصر نے آپ کو ہم جیسے مولویوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا ہے. خدا کے لیے ہر چیز مولوی سے پوچھنا بند کیجیے. شرعی مسائل پوچھیے اپنے مرضی سے, اہم مسائل پوچھیے اپنے مرضی سے. ہر بات آپ اپنے مرضی سے نہیں پوچھ سکتے کیونکہ آپ کی دسترسی میں نہیں ہے آپ کا مرضی. جس حد تک آپ کے سامنے مسائل واضح ہیں کم از کم ان کو سیکھیے. آپ کے سامنے امامت کا عقیدہ کٹھن ترین عقیدہ ہے. زیارت جامع کبیرہ پڑھیے, زیارت آل یاسین پڑھیے, زیارت امین اللہ پڑھیے, زیارت عاشورہ پڑھیے, دیکھیے کیا میسج آتا ہے, کیا پیغام آتا ہے. کچھ چیزیں سیکھیے کہ جس کے لیے آپ کو کسی مولانا اور عالم دین کی ضرورت نہیں ہے. جب کسی جگہ پر کوئی کٹھن مسئلہ پھنس جائے تب اپنے مرجع تقلید سے پوچھیے. لیکن بہرحال توزیع مسائل فقہی لحاظ سے آپ پابند ہیں اپنے مرجع کے احکامات پر عمل کرنے کے. وہ جو باتیں تعلیمات کی ہیں, اعتقادات کی ہیں, جو معارف تشیع ہیں, جو معارف دین ہیں, جو آئمہ کے سلسلے میں باتیں, قبر, قیامت, وہ چیزیں مفات الجنان ہیں. توزیع مسائل نہج البلاغہ ہے آپ کے گھر میں, اس کو مطالعہ کیجیے, دیکھیے کہاں تک پہنچتے ہیں آپ. تو یہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. تو آٹھویں امام نے کیا فرمایا لطیف کے معنی میں, میں نے کیا بات کی آپ کے سامنے, وہ تسببت بلطف کل اسباب, پروردگار سبب سبب بنا تیرے لطف کے ذریعے. خوب توجہ کیجیے گا, مقام توحید دیکھیے کہاں پر ہے. پروردگار سبب سبب بنا ہے. اگر دوا میرے جسم میں بدن میں جا کر اثر کر رہی ہے اور یہ سبب ہے میرے بخار کو ختم کرنے کا, میری کھانسی نزلے کو ختم کرنے کا, یہ سبب ہے. لیکن سبب کو سبب مسبب الاسباب نے بنایا. وتسببت بلطفک الاسباب, پروردگار تیرے لطف نے سبب کو سبب بنایا. پروردگار مزت علاقو ارادتک الاشیاء, پروردگار اشیاء تیرے ارادے کے مطابق جاری و ساری ہے. اشیاء تمام چیزیں تیرے ارادے کے مطابق جاری و ساری ہیں. فہیا بے ارادتک دون قولک مؤتمرہ وبے مشیتک دون نہیک منزجرہ. یہ مرحلہ اتنا عجیب ہے کہ مشیت اور ارادے کا ذکر ہے, مشیت کا ذکر ہے, ارادے الہی کا ذکر ہے, نہی کا ذکر ہے. اس کے اوپر گفتگو یہاں پر اس وقت نہیں ہو سکتی. پروردگار جتنی بھی اشیاء ہیں جو چل رہی ہیں وہ تیرے ارادے کے مطابق چل رہی ہیں, اور جو رک رہی ہیں وہ تیرے منع کرنے کی وجہ سے رک رہی ہیں. پروردگار اب جملے کو سنیے, یہ دعا بڑی عجیب دعا ہے. لطف کے معنی مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا, یاد رکھیے گا, اگر گفتگو آگے نکل جائے تو آپ بتا دیجیے گا مجھے اشارے سے, بول کر کوئی اس میں معیوب بات نہیں ہے. مجھے جہاں تک لانا ہے آپ کو اس دعا کا ترجمہ پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. پروردگار وقت نزل ابھی ما قد تكأنني حمله وألم بي ما قد بحضني ثقله. پروردگار مجھ پر وہ چیزیں آ پڑی ہیں کہ جس کے بوجھ کے ذریعے میں دبا جا رہا ہوں اور جس کے بوجھ کو میں اٹھا نہیں سکتا, کمر ٹوٹی جا رہی ہے. پروردگار لا میسر لما عسرت, جس کو تو آسان کر دے اس کو کوئی مشکل نہیں کر سکتا. ولا ناصر لمن خذلت, جس کو تو معیار و مددگار چھوڑ دے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. لا ينكشف منها الا ما كشفت ولا يندفع منها الا ما دفعت. پروردگار یہ جو غم کے پریشانیوں کے بادل ہیں یہ سوائے تیرے کوئی اور نہیں چھانٹ سکتا, اور یہ جو مشکلات اور مصائب ہیں یہ تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. پروردگار ولا فاتحہ لما اغلقت ولا مغلقہ لما فتحت, جس چیز کو تو بند کر دے جس دروازے کو اس کو کوئی کھول نہیں سکتا, اور جس کو تو کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. جس دروازے کو تو کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا, اور جس کو تو بند کر دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. علی ابن ابی طالب کے نور کو بجھا دیا تم نے, 21 رمضان کو نہیں بجھایا, آج بھی جب نجف جاؤ تو یہ کہو اللہم انی لبابک وقفتو, پروردگار تیرے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں. کون سا دروازہ ہے؟ علی ابن ابی طالب کے روزے کا دروازہ ہے. علی تو چلے گئے 21 رمضان کو, علی کا جسم چلا گیا, علی ظاہری لحاظ سے چلے گئے, لیکن جو وہ دروازہ ہے جو پروردگار نے قیامت تک کے لیے کھولا ہے, یہ دروازہ آپ کے باطنی وجود میں ہے. اس جملے کو یاد رکھیے گا, تقریر کے آخر میں مجھے آپ کو اس کے ذریعے رب دینا ہے. یہ دروازہ آپ کے باطن کے وجود میں ہے. علی ابن ابی طالب کا, علی ابن ابی طالب کے دو وجود ہیں, ایک حقیقی وجود اور ایک آپ کی ذات میں وجود جس کو آپ کی محبت یا بغض خلق کرتی ہے. یہ دو وجود ابھی اب اس وجود پر مجھے بحث کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے. پروردگار جس کو تو معیار و مددگار چھوڑ دے اس کو کوئی مدد نہیں کر سکتا, اور جس کی تو مدد کر دے اسے کوئی معیار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا. لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت, جس دروازے کو جس کو تو بند کر دے اسے کوئی نہیں کھول سکتا, اور جس کو تو کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. غم کے جن بادلوں کا تو نہ چھاٹنا چاہے وہ نہیں چھٹ سکتے, جن مشکلات کو تو دفع نہ کرنا چاہے وہ دفع نہیں ہو سکتی. پروردگار دیکھ لے تو, قد نزل ابھی ما قد تکأنني حمده وألم ابھی ما قد بحضني ثقله, اس کے بوجھ کے ذریعے میری کمر ٹوٹ رہی ہے. پروردگار پروردگار اس بوجھ کو حل کر دے. تمام کی تمام گفتگو کی یہ غلط ترجمہ کر دیا میں نے, اس بوجھ کو حل کر دے. پروردگار جس کو تو یہ کر دے اس کو کوئی کچھ اور نہیں کر سکتا. توجہ ہے آپ کی, یعنی ہر وہ چیز جس کو پروردگار انجام دے دے کوئی دوسرا آ کر غیر خدا اس کو توڑ نہیں سکتا. خوب توجہ فرمائیے گا, توڑ نہیں سکتا. جس کو بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا, جس کو کھول دے اس کو بند نہیں کر سکتا. جن غموں کے بادلوں کو وہ نہ چھاٹنا چاہے نہیں چھٹ سکتے, جس مشکل کو وہ دفع نہ کرے وہ دفع نہیں ہو سکتی. پروردگار یہ سب چیزیں ہیں, لہذا پروردگار کیا کر, اب وہ مرحلہ آ رہا ہے جہاں مومن اپنی مشکلات کو بیان کر رہا ہے. کس طرح سے مشکلات کو بیان کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کے مقام ربوبی کا ذکر کر کے. ہے توجہ آپ حضرات کی یا نہیں ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات یا نہیں فرما رہے؟ جو تو کر دے وہ دوسرا اس کا توڑ نہیں کر سکتا, یہی تو خلاصہ نکلا. پروردگار تو دیکھ رہا میری کمر ٹوٹے جا رہی ہے. تسببت بلطفک الاسباب, دوبارہ چلیے اس لفظ کی طرف. پروردگار سبب کو سبب تیرا لطف بناتا ہے. یہ لطف کیا ہوتا ہے؟ یہاں میٹرک کے اگر بچے بیٹھے ہیں یا سیکنڈ ایئر کے فزکس پڑھنے والے, ایک پریکٹیکل ہوتا تھا جب لائٹ ٹریول کرتی ہے ڈینسر میڈیم سے لائٹر میڈیم میں. میں کسی کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں دیکھ رہا, اس کا مطلب ہے کوئی بھی بچہ یا میٹرک یا سیکنڈ ایئر کا نہیں ہے, ورنہ بچوں کے چہرے میں مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ مولانا بھائی یہی دو چار باتیں یاد ہیں مجھے جو آپ کے سامنے. یہ جو لائٹر میڈیم ہے نا, اس کا اردو میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے لطیف بدن. بدن جب تک بدن ہے لطیف نہیں ہو سکتا. کوئی بھی چیز جب تک ویزیبل ہے وہ لطیف نہیں ہو سکتی, یعنی لطیف ہو سکتی ہے ایک حد تک. دیکھیے میں لطف کے معنی مجھے سمجھانے دیجیے. اب میں اس بات کو کیجولی کہہ کر آگے نہیں بڑھ سکتا, تھک رہے ہیں آپ لوگ, جو بھی ہے حوصلے کے ساتھ سنیے. لطیف کا مطلب کیا ہے؟ لطیف کا مطلب اللطیف خدا کے ناموں میں سے ایک ہے, اور لطیف کا مطلب جب ہم اپنی دنیاوی زندگی میں استعمال کریں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بہت مہین سا, باریک سا, دبلا پتلا سا, لطیف و ظریف. لطیفے کو لطیفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ایک نقطہ ایسا چھپا ہوتا ہے کہ جو زبان اور ادب سمجھنے والے کی سمجھ میں آتا ہے اور وہ اس پر ہنس پڑتا ہے. خوب توجہ فرمائیے گا, جس کی سمجھ میں زبان کی پیچ و خم نہیں آتے, جس کو ادبیات نہیں آتی, جو زبان سے واقف نہیں ہے زبان کی پیچ و خم سے. مجھے آپ نے انگریزی سکھا دی فرض کیجئے, لیکن میں انگریزی کی پیچ و خم سے واقف نہیں ہوں. اگر آپ انگریزی زبان کا کوئی لطیفہ مجھے سنائیں گے, کیونکہ میں زوم آنے یا زو بعانی کثیرہ الفاظ کے پہلوؤں کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے میں اس لطافت کو نہیں سمجھ سکتا. جو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ جائے گا. لفظ تو آپ نے میرے سامنے بھی استعمال کیا، اس کے سامنے بھی، وہ کیوں سمجھا، میں کیوں نہ سمجھا؟ کیونکہ یہ لطیف ہے، اس میں غور آپ کر نہیں سکتے. اب مومن خان مومن کا شعر ہے، شب ایک مسجد میں جا پھنسے مومن، آپ کو آتا ہے رات کاٹی خدا خدا کر کے. اب اس میں ہر آدمی مسکراتا ہے، کیوں مسکراتا ہے؟ زوم آنے بات ہے، خدا خدا کر کے، ارے رات نہیں کٹ رہی تھی کہاں پھنس گیا کر. ایک معنی یہ ہے، ایک معنی ہے رات کاٹی خدا خدا کر کے، کہ ہم عبادت الہی میں ہم نے پورے زمانے کو بسر کر دیا، رات کو بسر کر دیا. تو جو لطافت کو سمجھے گا، زوم آنی ہونے کو، دونوں معنی کو سمجھے گا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. یہ معنی ہے تصوف، یہ تیرا بیان غالب. تجھے ہم ولی سمجھتے، اب ممبر اگلا حصہ میں نہیں پڑھ رہا، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ فلا فلا چیزیں ہوتی. تو اب کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ایک لطافت ہے اس کے اندر، جس کی زبان میں زبان کے پیچ و خم آ گئے. جو بلاغت اور فصاحت کو سمجھتا ہے، بلکہ فصاحت کو بھی نہیں، جو بلاغت کو سمجھتا ہے وہ سمجھ پائے گا. اور اس پہ اب مولا کائنات امیر البلاغا امیر الفصحا، اب جا کے پڑھیے نہج البلاغا، دیکھیے. تو لطافت کے معنی یہ ہے، راوی آتا ہے کہتا ہے رسول اللہ لطیف کا، دیکھو لطیف کا معنی جب خدا کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو اور ہے، دنیاوی اشیاء کے بارے میں ہوتا ہے تو اور ہے. اللطیف جب خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے، فہو یعلم غوازم الامور ودقائقها، پروردگار مشکل ترین امور کا جو تمہارے لیے ہوتے ہیں ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور لطیف کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، من غیر قلت ولا قضافت ولا صغر. قلت کا مطلب کیا ہے؟ کمی. قضافہ کا مطلب باریک ہونا، مہین ہونا. دھاگا بہت باریک ہوتا ہے، بال ہمارے بڑے باریک ہیں، ہے کہ نہیں؟ کسی پھل میں سے ایک ہلکا سا ریشہ نکلے بہت باریک ہوتا ہے، قضافہ. اور صغر چھوٹا ہونا. مولا فرمانے دیکھو، اللہ کے بارے میں جب لطیف لفظ استعمال کرتے ہو تو نہ باریک ہونے کے معنوں میں استعمال کرو، نہ مہین ہونے کے، نہ چھوٹا ہونے کے، نہ کم ہونے کے، بلکہ اللہ لطیف ہے یعنی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کس طرح سے علم رکھتا ہے؟ اب مولا یبن رسول اللہ آٹھویں امام حضرت امام ابی الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا دیکھو لطیف کا مطلب خدا کے بارے میں یہ ہے، النفاذ فی کل شیء والامتناع من ان یدرک، صلی اللہ علیہ کے ابو الحسن، صلی اللہ علیہ کے ابو الحسن، صلی اللہ علیہ کے ابو الحسن. فرمایا اللطیف النفاذ فی الاشیاء والامتناع من ان یدرک. لطیف کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں وہ داخل ہے لیکن محال ہے کہ تم درک کر پاؤ، محال ہے کہ تم درک کر پاؤ. یہ پوتا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ علی بن موسیٰ رضا کس کے پوتے ہیں؟ یہ دادا والی بات کر رہے ہیں. ما رأیت شیئاً الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، میں نے خدا کی قسم کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی، اس سے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا. اے علی آپ نے کیسے دیکھا؟ کہا بھائی تمہارا مرحلہ اور ہے، ہمارا مرحلہ اور ہے. لطف الہی ہماری زبان کے ذریعے جاری ہوتا ہے، ہماری زبان کے ذریعے جاری ہوتا ہے. النفاذ فی الاشیاء والامتناع من ان یدرک، ہر چیز میں وہ ہے، آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تدرک یدرکہ، در کون کرتا ہے؟ حقائق ایمان، ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے ہم درک اسے کرتے ہیں، آنکھ کے ذریعے درک نہیں کیا جاتا. تم چاہتے ہو خدا کے وجود کو ہر چیز میں آنکھوں کے ذریعے درک کرو، آنکھوں کے ذریعے درک نہیں کر سکتے، پھر کیسے درک کیا جائے؟ سمجھو لطف خدا کیا ہے. دوبارہ اس مثال کی طرف چلیے، ہم کیوں کہتے ہیں کمپیریٹیولی لطیف جسم ہے لائٹر میڈیم ہے؟ کیا مطلب کمپیریٹیولی؟ ہوا ایئر لائٹر میڈیم ہے، جب لائٹ کی ویوز جاتی ہیں یا ریز اس شیشے کے ٹکڑے میں، بچے سمجھے پرزم رکھتے تھے، منشور کو رکھتے تھے، شیشہ ہے تو لطیف جسم، آر پار دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ہوا کے مقابلے میں، اوپن ایٹموسفیئر کے مقابلے میں کثیف جسم ہے، ڈینسر میڈیم ہے. یعنی یہ لطافت اتنی زیادہ ہو کہ ہر جگہ پر وجود رکھے لیکن درک نہ کیا جا سکے. کہاں پر کس طرح سے ہے میں مثال دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہاں پر کوئی اسپرے کر دے کسی عطر کا، پرفیوم کا، سب کو خوشبو آئے گی. آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی. پرفیوم ہے کہاں پر؟ درک نہیں کر پا رہے، ہر جگہ پھیل چکا ہے، لیکن
والابتداء بوجودک، پن پوائنٹ پہ اشارہ کر کے نہیں بتا سکتے کہاں پر ہے، لیکن النفاق فی الاشیاء، جو جو چیز یہاں پر ہے اس میں ہر جگہ اتر گھس چکا ہے، داخل ہو چکا ہے. یہ مثال ایک لحاظ سے غلط ہے، ایک لحاظ سے صحیح ہے. ذات باری تعالیٰ مادی نہیں ہے، پرفیوم مادی ہے، کیمیکلز کا کمبینیشن ہے، ایک کمپاؤنڈ ہے جو خوشبو دیے ہوئے ہیں، لہذا مثال غلط ہے، لیکن نفاذ اور امتناع کی مثال ہے. والامتناع بنا یدرک. اب جب مومن یہ کہہ رہا پروردگار تسببت بلطفک الاسباب، خوب توجہ فرمائیے گا، تسببت بلطفک الاسباب، پروردگار تیرے لطف کے سبب 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 بنتا ہے. دیا سلائی جلائی، ماچس کی تیلی جلائی، رگڑ کھائی، آگ لگ گئی، حرارت نکلی، پروردگار یہ تیرے لطف کی وجہ سے سبب بنا، لطف الہی شامل ہے. ارے کہاں لطف الہی، دکھ نہیں رہا، النفاذ فی الاشیاء نافذ ہے ہر مقام پہ، والامتناع بنا یدرک، دیکھ نہیں سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ اس کی ذات تمہارے وہم و گمان سے بالاتر ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے. لہذا فرمایا اگر خدا سے محبت کو بڑھانا ہے نا، تو لہذا جب کوئی خوش ذائقہ، لذیذ، من پسند، کوئی من بھاتا کھاجا کھاؤ، کھانا کھاؤ، زبان پہ رکھو، لطف آئے، اس سے پہلے کہ کھانا پکانے والے کا شکریہ ادا کرو، کھانے کی تعریف کرو، اس ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بجا لاؤ جس نے تمہارے ٹیسٹ گلینڈز کو ابھی تک ختم نہیں کیا. یہ اگر فلیور کے ٹیسٹ کے گلینڈز، یہ بڈز نہیں ہوتے، سمجھ نہیں پاتے. سعدی نے یہی تو کہا، ہر نفسی کے فرو میروت مومن بے حیات اس مفر رہے ذات. لہٰذا ہر سانس میں دو شکر لازم ہے. کہا کہ جو سانس اندر جاتی ہے وہ مفر رہے ذات ہے، اور باہر آتی ہے مومن بے حیات ہے. جو اندر جاتی ہے طبیعت کو خوشحال کر دیتی ہے، جب باہر آتی ہے تو زمین زندگی کو آگے بڑھاتی ہے. یہ اندر جاتی ہے آکسیجن لے کر، باہر نکلتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکالتی ہے. ہر سانس میں دو شکر واجب ہیں، اور یہ سادی کی فکر ہے، اور وہاں سید الشہداء ہیں، وہاں حضرت امام سجاد ہیں. فرماتے ہیں پروردگار اگر میں کبھی تیرا شکر ادا کرنا چاہوں کر نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ ان وندی شکرا واحدت منہا. پروردگار لو عمر تو ہا، اگر زندگی بھر قیامت تک کے لیے، ازل سے ابد تک کے لیے زندہ رہوں، تیری ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ جب بھی تیرا شکر کروں گا وہ شکر اگلے شکر کو واجب کرے گا. مولا کیوں واجب کرے گا؟ کیونکہ اگر سانس باہر نہ آتی میں شکر نہیں کر سکتا تھا. یہ لطف الہی کی بات فرما رہے ہیں، یہ لطف الہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو تسببت بلطف کل اسباب، تیرے لطف نے سبب کو سبب بنایا. لطف کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ میں آگے بڑھاؤں تقریر کو. تسببت بلطفک الاسباب، پروردگار تیرے لطف نے، یعنی کیا مطلب؟ نظر نہیں آتی وہ چیز ہر جگہ ہے، نظر نہیں آتی وہ ہر جگہ ہے. اب اس کی مثالیں ڈھیروں ہیں، بچے سائنس پڑھتے ہیں دے سکتے ہیں. نظر نہیں آتی ہر جگہ، لطف الہی نظر نہیں آتا، ہر چیز میں داخل ہے. پروردگار یہ مشکلات آپ پڑھیے مجھ پر، دعا کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے نا، یا من تحل بھی عقد المکار. پروردگار یہ مشکلات مجھ پر آ چکی ہیں، عجیب پریشانی میں ہوں. کہاں سے آتی ہیں پروردگار؟ حضرت چاہتا ہوں عالم غیب سے آتی. ایک درود بھیجے مجھ پر. بیٹا آدھا گلاس بھر لو. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ، مولا خوش رکھے تمہیں. جس دروازے کو وہ بند کر رہا ہے وہ ذات بند کر رہی ہے. یہ دروازہ بند ہو گیا، مثال دے رہا ہوں، اس ذات نے بند کیا ہے، نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ ارادہ عالم غیب سے چلا ہے. فہیا بے ارادت کم ہوتا میرا، پروردگار یہ تیرے ارادے کے سائے میں ہر چیز حکم پاتی ہے. پروردگار ہر چیز تیرے ارادے کے ساتھ چل رہی ہے، جو رک رہی ہے وہ تیری مشیت جب روک رہی ہے تو رک رہی ہے، جو دروازہ بند ہو رہا ہے تو روک رہا ہے. کہاں سے؟ عالم غیب سے. عالم غیب سے کیا سلسلہ چلتا ہے؟ تیرے لطف کا. یہ لطف کیا ہوتا ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہر جگہ ہے، نظر کہیں نہیں آتی. تو اب کیا کیا جائے؟ کون سی ڈوری ہے، کون سی زنجیر عدل ہے جس کو ہلایا جائے تو عالم غیب میں تلاطم بن جائے. اب جو بھی نازل ہو سوائے کرم کے، تراہم کے، کی بارش کے کچھ اور نازل نہ ہو، کس طرح سے عالم غیب کو ہلایا جائے؟ اب اس دعا کا آخری جملہ بالکل، تمام مسائل کا ذکر کیا، اب کیا کہو تم؟ کہو پروردگار اس بوجھ کو ہٹا لے، دروازوں کو کھول دے، غم کے بادلوں کو چھاڑ دے. کہا یہ مت کہو، ذکر کرو سب کا. آخر میں لفظ آیا فصلی علی محمد و آل محمد، پروردگار کے مشکلات کا ذکر کیا، اب تو درود بھیج محمد آل محمد پر. یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا وہ چیز کہ جو عالم غیب میں تلاطم برپا کرے، رحمت کی بارش کو نازل کرے، پروردگار کے دریائے رحمت کو متلاطم کر دے، وہ وہی چیز ہے جو وہاں تک جانے کی سکت اور طاقت رکھتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے محمد آل محمد پر درود. اور کل کی تقریر سے متصل کروں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار میں جانتا ہوں عالم غیب میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں تیری ذات صرف اور صرف کرم کا فیصلہ کرتی ہے، لطف کا فیصلہ کرتی ہے، محبت کرتی ہے. پروردگار جو تو عالم غیب میں ایک کام انجام پا رہا ہے تیرے مسلسل، وہ کام کیا ہے؟ اللہم صل ان اللہ و ملائکتہ، آیت آپ کے سامنے ہے نا، ہر لحظہ ہر لمحہ مسلسل محمد آل محمد پر درود ہے، ترحم ہے، رحمت کی بارش ہے، فیوزات الہی ہیں، فیوزات الہی. پروردگار جانتا ہوں جن ہستیوں پر ہیں انہی کا نام لے رہا ہوں. کیوں؟ تسببت میں لطفے کا اسباب. پروردگار تیرے لطف کی وجہ سے ہر سبب سبب بنا. اگر لطف الہی کا مرکز کوئی ہے تو وہ ذات محمد و آل محمد ہے. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو امین لطف الہی ہیں. کوئی بند دروازہ کھولنا ہے ان کے ذریعے کھولو، کھلا ہوا دروازہ بند کرنا ہے ان کے ذریعے بند کرو. تبھی تو امام نے فرمایا کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہیں وہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجے. مولا گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، سوتے میں ڈر لگتا ہے، وضو کر کے تسبیح سیدہ پڑھ کے سوئیے. اچھا تسبیح سیدہ کوئی اور چیز نہیں ہے؟ کوئی ذرا اچھی چیز. اچھی چیز یہ ہے کہ آپ سردیوں کی صبح اٹھیے، سر پر برف کی سل رکھیے، پنکھا چلائیے اور پھر چار دفعہ کوئی انتر منتر منتر پڑھیے. یہ ہے بات، تگڑا ذکر دیا. ارے 33 34 34 کو مت دیکھو، ذات کو دیکھو جو اس تسبیح کے دانوں کو ہلاتی تھی. بات ہی ساری ہے کہ لطف خداوند تبارک و تعالی محمد آل محمد ہے. غیب میں اگر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو صرف محمد آل محمد کے ذریعے. غیب میں اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو ذات پنجتن کے ذریعے. کوئی بھی چیز ہے، کثرت کے ساتھ صلوات، عاشقانہ صلوات. علماء فرماتے ہیں، بزرگان مجتہدین فقہا فرماتے ہیں عاشقانہ صلوات. یعنی کیا مطلب؟ لٹو طوطے کی طرح سے نہیں، البتہ اس کا بھی ثواب ہے، کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ڈوبتا ہوا آدمی جب کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے نا، دل میں وہ جذبات لاؤ اور پھر درود بھیجو محمد آل محمد پر. اس کا مطلب کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ محمد. اب یہ ذات کیا ہے؟ یہ ذات ذوات ہے قدسیہ، ذوات مقدسہ محمد آل محمد. یہ کہاں پر ہے؟ ان کا رابطہ پروردگار عالم کے ساتھ ہے، عالم غیب میں، عالم قدس میں. کثرت کے ساتھ صلوات بھیجی جائے، ایمان بڑھے گا. کثرت کے ساتھ صلوات بھیجی جائے، غیب پاک ہوگا. کیوں غیب پاک ہوگا؟ کیونکہ آپ وہ عمل انجام دے رہے ہیں جس کی پہلی شرط ربوبیت ہے، الوہیت ہے. پروردگار مقام الوہیت پر رہ کر درود بھیج رہا ہے. کیا فرمایا پروردگار نے؟ درود وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر رحمان کی بات نہیں ہے، رحیم کی بات نہیں ہے، منتقم کی بات نہیں ہے. ان اللہ، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ذات مستجمع جمیع صفات جلال و جمال. یعنی جتنی بھی پروردگار کی ذات میں جبروت ہے، جتنا بھی پروردگار کی ذات میں جمال ہے، جتنا بھی پروردگار کی ذات میں جلال ہے، اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے لفظ اللہ جل جلالہ سے. اللہ کا لفظ ہے. پروردگار نے یہ نہیں فرمایا ان المنتقم، ان الجبار، ان الرحمن، ان الرحیم. کہا ان اللہ و ملائکتہ. یعنی وہ ذات جو مستدنے جمیع صفات جلال و جمال ہے وہ اپنے پورے جلال و جمال کے ساتھ درود بھیج رہی ہے. جب تم بھی وہ درود بھیجو گے جو خدا بھیج رہا ہے, تم کس کام پہ کس کے ساتھ شریک ہو؟ اس ذات کے ساتھ جو مرحلے جلال پر ہے, اس ذات کے ساتھ جو مرحلے جمال پر ہے. یہ وہ ذکر ہے جو مرحلے جلال و جمال سے نازل ہو رہا ہے. یہ تو اس کا لطف ہے کہ وہ اپنے جلال و جمال میں تم کو شریک کروا رہا ہے, ورنہ کہو تم کہو وہ, اور کس کے صدقے میں؟ رسول خدا کے صدقے میں, سیدہ کونین کے صدقے میں, علی مرتضیٰ کے صدقے میں, حسن حسین کے صدقے میں, حضرت حجت کے صدقے میں. اگر یہ 14 ہستیاں نہ ہوتی تو تم کہو جلال و جمال تک پہنچ پاتے؟ اب سمجھ میں آیا کہ وہ لطف تو جلال بھی رکھتا ہے, جمال بھی رکھتا ہے. وہ شروع ہوتا ہے مصطفیٰ سے, ختم ہوتا ہے حضرت صاحب حضرت پر. نہ ان 14 سے پہلے کوئی تھا, نہ ان کے بعد کوئی ہے, نہ 12 کے بعد 13 ہو سکتے ہیں, نہ 14 کے بعد 15 ہو سکتے ہیں. جو بھی ہے ان کی ذات میں جلال و جمال ہے, لطف الہی ہے, جبروت ہے. اگر کوئی صفت الہی چاہیے وہ ان کی ذات سے ملے. درود بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور درود بھیجیے بہت بہت. بہت شرمندہ ہوں, ایک اور درود بھیج دیجیے محمد آل محمد کی بات. تو حضور, اب اگر کوئی ہستی سید الشہداء کے بارے میں ہم کیا چیز پڑھتے ہیں زیارت وارث میں؟ اشہد انک کنت نورا. الحمدللہ, خدا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے جا چکے ہیں, جو ان کو جنت نصیب کر. فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہ ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہ واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین. دعائم, میں نے حدیث پڑھی تھی, دعائم الایمان اربع, ایمان کے ستون چار ہیں. زیارت کیا کہہ رہی ہے؟ واشہد انک من دعائم الدین, آپ دین کے ستونوں میں سے ہیں. یہ 14 ستونوں میں سے ایک ستون حسین ابن علی ہے. وہ ارکان المؤمنین, اور مومنین کا رکن آپ ہیں. رکن کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا, نماز میں رکن ہوتا ہے. اگر نہ انجام دے باطل ہو سکتی ہے نماز, ہو جاتی ہے باطل. اب وہ ایک بحث ہے اپنی جگہ پر, توضیح مسائل میں, واجب رکنی واجب غیر رکنی, نماز باطل ہو جاتی ہے. رکن کا لغت میں معنی کیا ہے؟ رکن کا مطلب ستون. وہ ارکان المؤمنین یعنی صاحبان ایمان کا رکن آپ ہیں. یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو مومن کہے, کتنی بھی عبادت کر لے, حسین ابن علی کے واقعے کربلا کو سمجھے بغیر آگے گزر جائے, ارکان المؤمنین حسین ابن علی کی شخصیت کا ستون نہیں ہے. جب ستون نہیں ہے تو ایمان کی عمارت منہدم ہو جائے گی. اب اگر ایک مسئلہ یہاں پر یہ آیا کہ درود کو سمجھ لیا آپ نے, یعنی کسی حد تک جو میں نے ٹوٹے پھوٹے اپنے الفاظ میں پیش کیا آپ کے سامنے, پڑھنا کہاں میں اور کہاں میری جرات کہ میں درود کے بارے میں کچھ بات کر سکوں. تو اب اگر کسی کے بارے میں, کسی کی قبر کے سامنے جاؤ اور یہ کہو کہ سلام اللہ ہے, وہ سلام و ملائکۃ المقربین و انبیائہ المرسلین و عبادہ الصالحین و جمیع الشہداء و صدیقین, سلام ہو آپ پر. کس پر؟ آپ پر سلام ہو. کس کا سلام ہو؟ اللہ کا. اور کس کا سلام ہو؟ اللہ کے مقرب فرشتوں کا. اور کس کا سلام ہو؟ جمیع انبیائہ المرسلین و عبادہ الصالحین و شہداء و صدیقین, صدیقین کا سلام ہو, صالحین کا سلام ہو, تمام شہداء کا سلام ہو. درود سمجھ میں آ گیا. اب اگر حکم دیا جائے کہ ابو الفضل عباس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھنا سلام اللہ, اللہ کا سلام ہو, ملائکہ مقربین کا سلام ہو, انبیاء مرسلین کا سلام ہو, عباد صالحین کا سلام ہو, شہداء صدیقین کا سلام ہو, اب بچا کون اس عالم وجود میں جس کے سلام کی حیثیت ہوگی؟ ان سب ہستیوں کا سلام اور درود کس پر ہے؟ ابو الفضل عباس پر. اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحة لخلف النبی المرسل
والسبت المنتجب والدليل الغالب والوصي المبلغ المبلغ. عجیب جملہ ہے. والسبت المحتضم, پانچ خصوصیات بتائیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں زیارت کے دو چار جملے اور مولا ابو الفضل عباس کی شان میں کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کروں, اور دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ ابو الفضل عباس کے چچا حضرت جعفر طیار, والد مولا کائنات اور مادر گرامی شہزادی کونین اور ام البنین, ان دونوں کو ماں کا درجہ ہے ابو الفضل عباس کے, یہ انشاءاللہ, اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا اور مولا, ہمارے صاحب نعمت, ہمارے ولی نعمت, جن کے دسترخوان میں ہم ٹکڑے کھا رہے ہیں چن چن کے, حضرت صاحب الاسم, انشاءاللہ مولا سے دعا ہے کہ مولا اپنے کرم کے صدقے میں اس ذکر کو جو آپ کے چچا کا ذکر ہے, اور یہ خود حضرت ولی اسو سمجھتے ہیں کہ کس کا ذکر ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے, قبول فرمائے انشاءاللہ یہ ہستیاں. حسین ابن علی کی معرفت کی پہلی سیڑھی کیا ہے, بنیادی سیڑھی کیا ہے, یہی آخری مرحلہ ہے, یہی پہلا مرحلہ کہ حسین ابن علی کو آپ بنو امیہ کے ایک مخالف کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ اس نے قیام کیا تلوار نکالی, یا آپ رسول خدا کے وصی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. حسین ابن علی کو رسول خدا کے وصی کی حیثیت سے دیکھیے, ولی خدا کی حیثیت سے دیکھیے. اگر کسی کی معرفت یہاں پر ہے تو وہ معرفت اس قابل ہے کہ اس کی ستائش کی جائے, اس کی تعریف کی جائے. کیا فرما رہی ہے حدیث, زیارت نامہ کیا فرما رہا ہے, اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحۃ, اے مولا ابو الفضل عباس میں گواہی دیتا ہوں آپ کے سلسلے میں کہ آپ نے کس چیز کو بروئے کار لایا, آپ کا سلوک کیا تھا, آپ کی رفتار کیا تھی, آپ کا رابطہ کیا تھا حسین ابن علی کے ساتھ. اشہد لک بالتسلیم, آپ کا سر حسین کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم تھا. عجیب مرحلہ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ابو الفضل عباس کو پتا ہے جانتے ہیں کنویں میں سے پانی نہیں نکلے گا, پانی نہیں نکل سکتا, اتنا تو شعور تھا کہ زمین کیسی ہے. عباس کو حکم دیا, عباس کنویں کھودو. یہ گواہی دیتا ہوں میں کہ ابو الفضل عباس نے رتی برابر لمحے کے لیے بھی دل میں خیال بھی نہ آیا کہ نہ جانے کنویں کھودنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں. عباس کنویں کھودو, کنویں کھودنے لگے. عباس مہلت لے کر آؤ, مہلت لے کر آئے. عباس نہر پر جاؤ پانی لانے, نہر پر لے گئے. عباس خیمے اکھاڑ دو, عباس نے خیمے اکھاڑ لیے. ورنہ اگر ابو الفضل عباس کا ہاتھ دست مبارک قبضے شمشیر تک پہنچ جاتا, کسی مائی کے لال میں جرت نہیں تھی کہ خیموں کو نہر سے ہٹوا دیتا. یہ ابو الفضل عباس کا مرحلہ کیا ہے, ابو الفضل عباس نام ہے مشیت حسین کا, ابو الفضل عباس نام ہے مرضی حسین ابن علی کا, ابو الفضل عباس نام ہے شیر ام البنین کی طہارت کا. یہی تو کہا تھا نا حضرت عقیصہ امیر المومنین نے, ابغنی امراتن ولدت الفوارس فوارس, اے عقیل میرے لیے ایسی اولاد تلاش کرو رشتہ ازدواج کے لیے کہ جسے بڑے بہادر شہ سواروں نے جنم دیا ہو. جب علی ابن ابی طالب کہنا نا فوارس, اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہر وہ لٹیرا ڈاکو جو عرب میں ڈاکے ڈالتا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار چلانی آتی تھی. فوارس یعنی باکردار بہادروں نے جنم دیا ہو. ام البنین کے کردار کی سند بی بی ام البنین اپنے گھر سے لے کر آئی ہے, اور جب آئی سید الشہداء تین دن تک بخار میں مبتلا تھے. یہ بی بی, یہ شہزادی ہماری, کہ سلام ہو ملائکہ کا اس بی بی کی بارگاہ میں, سلام ہو پروردگار کا, تین دن تک شب و روز سوائے نماز کے اور واجب کاموں کے اٹھی نہیں ہے. تین دن تک انہوں نے حسین ابن علی کی تیمارداری کی ہے. بالکل پہلا مرحلہ ہے, رخصت ہو کر گھر میں آئی ہے, دلہن بن کر گھر میں آئی ہے, لیکن نوکرانی کی طرح حسین کی خدمت کر رہی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنی زندگی کے ابتدائی عرصہ حسین کے لیے فنا کر دے, اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات جو ارحام مطہرات میں ہے, اسلاب شامخات میں ہے, اب اس کا جو بھائی خدا دے گا ام البنین کے صدقے میں, پھر وہ ایسا بھائی ہوگا. ام البنین تم نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا نا زینب حسن حسین علی کے لیے, اب ہم تمہیں ایسا تحفہ دیں گے کہ جس کا ذکر قیامت تک کے لیے رہے گا. یہ تحفہ جو ام البنین کو ابو الفضل عباس ملے ہیں نا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ ام البنین کی وفا کی تجلی ہے. کہا والی مالک, اے مولا کائنات, والی ایک کام ہے. جی, اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, بولو. بی بی ام البنین کا نام فاطمہ تھا. کہا بولو. کہا میرا نام فاطمہ ہے, آپ مجھے فاطمہ کے نام سے مت بلایا کیجیے. کہا کیوں؟ اب آپ کو پتا ہے شہزادی کونین کے مصائب. کہا جب آپ مجھے فاطمہ کے نام سے بلاتے ہیں نا, تو بچوں کو اپنی ماں پر ہونے والے مصائب یاد آتے ہیں, میرا کوئی اور نام رکھیے, سلام ہو ہمارا بی بی ام البنین پر. ابو الفضل عباس ام البنین کی امامت اور ولایت کی تجلی ہے ابو الفضل عباس. کیا سمجھتے ہیں ابو الفضل عباس کو جس کے بارے میں صادق آل محمد فرمائے لعن اللہ من استخف بحرمتک، لعنت ہو اس کی جو ابو الفضل عباس کے حق کو خفیف سمجھے. خفیف نہیں سمجھ سکتا ابو الفضل عباس کے حق کو. لعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات، لعنت ہو اس پر جو ابو الفضل عباس کے آ کر زخم لگائے تلوار کا نہیں، جو ابو الفضل عباس کو زخمی کرے نہیں، جو عباس کی مشق کو چھیدے نہیں. وہ مرحلہ بہت آگے کا ہے. جو ابو الفضل عباس کے رستے میں آئے گھوڑے کے سبو کی رفتار کند ہو جائے، میرا آپ کا بولا فرمانا لعنت ہو اس پر جو ہمارے چچا کے گھوڑے کی رفتار کو جس نے سست کیا فرات کی طرف جاتے ہوئے. میں کہوں گا اے میرے بولا، اے باب الحوائج، اے ام البنین کے چاند، مجھے نہیں پتا تیری فضیلت کیا ہے، اتنی فضیلت ہے کہ سابق اعظم اشہد لکا بالتسلیم و تصدیق ہے. اے ابو الفضل عباس، آپ نے ہر چیز کی تصدیق کی. والوفا ہے، وفا کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر آپ کا کسی پر قرضہ ہے پورا پیسہ آپ نے لوٹا دیا نا تو کہتا ہے استوفت دینو، میں نے پورا لوٹا لیا اپنا قرضہ. یعنی ابو الفضل عباس کے جسم میں روح میں جتنی طاقت تھی نا، ابو الفضل عباس نے جو بھی چیز تھی وہ 10 محرم کو حسین ابن علی کے قدموں میں نچھاور کر دی. وہ نصیحت ہے، ابو الفضل عباس گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے خلوص میں، آپ کی خیر خواہی میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا. دو مقام ہیں ابو الفضل عباس کے، ایک حشر ہے ابو الفضل عباس کا، ایک جعل روح ہے ابو الفضل عباس کی. سمجھیے کہ ابو الفضل عباس کیا ہے. دو مرحلے ہیں، ایک ابو الفضل عباس کو محشور ہونا ہے، ایک ابو الفضل عباس کی روح کا مقام ہے. حشر کے مرحلے میں کیا کہا؟ مولا جئت کفافنا الیکم، اے مولا ابو الفضل عباس، جب جانا نا ابو الفضل عباس کی قبر پر یہ جملہ کہنا جئت کفافنا الیکم، مولا آپ کا قصد کر کے آیا ہوں. وقلبی مسلم لکم، مولا میرا قلب آپ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. وتابع، میرا قلب آپ کے قلب کے پیچھے پیچھے ہے. یعنی ابو الفضل عباس کے شعور کا مرحلہ یہ ہے کہ شعور کی جس منزل پر عباس ہے تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے. نفس رسول خدا بہت آگے کی بات ہے، یہاں عباس کو تو سمجھ لو، تمہیں ابو الفضل عباس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. وہ قلبی لکم مسلم ورائی لکم تبا فمعکم معکم لا ما غدوکم، مولا جب آپ کو رجت ہوگی نا انی لکم مومن ومیع انی لکم ومیع بکم من المومنین، اے مولا ابو الفضل عباس میرا آپ کی ذات پر مکمل ایمان ہے اور آپ زندہ ہو کر لوٹیں گے جب میرا بارہواں امام ظہور کرے گا. میرا اس پر بھی ایمان ہے، جب میرا بارہواں امام ظہور کرے گا نا اور آپ کو بھی قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. معکم معکم لا ما غدوکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. اب سمجھو ذرا اے عزاداروں اس ہستی کی اہمیت کو کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ عباس کی ہمراہی میں ہو رہا ہے. اگر عباس کے ہمراہ ہو تو جنت میں جاؤ گے، دشمنوں کے ساتھ چلے گئے تو جہنم میں جاؤ گے. فحشرک اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے ابو الفضل عباس کے محشور ہونے کا مقام. کہ دیکھو حشر ابو الفضل عباس کا، اے مولا پروردگار آپ کو محشور کرے کس کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ. یہ ہے ابو الفضل عباس کے محشور ہونے کی جگہ. اور جزا کون سی دے؟ فجزاک اللہ اکثر الجزا واوفر الجزا واوف الجزا بمن وفا ببیعته، اے مولا ابو الفضل عباس خدا آپ کو جزا دے. کون سی جزا دے؟ اکثر الجزا، کثرت کی بات آئے سب سے زیادہ کثیر جزا ابو الفضل عباس کو. اگر مقدار میں آئے وافر ترین مقدار اوفر الجزا، اور اگر مقدار میں آئے کہ پوری کی پوری جزا، کہ اب خدا بند تبارک و تعالی ایسی چیز دے پروردگار کو کہ ابو الفضل عباس راضی ہو جائے. نہیں، خدا راضی ہو جائے کہ میں نے عباس کو اتنا دیا کہ اب میرے وہ خزانے جس میں کوئی ختم نہیں ہو سکتی چیز اتنا دیا کہ اب ذات الہ خوش ہو جائے. وہ اوفل جزا، ابو الفضل عباس کو پورا حق دے دیا جائے. یہ ہے مولا ابو الفضل عباس. اور جب زیارت ختم کر لو پائے مبارک کے پاس بیٹھ کر پڑھنا اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لا تدع لي في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته وَلَحَمَّدِ اللَّهَ فَرَّشْتَهُ، پروردگار یہ میں ابو الفضل عباس کے پائے مبارک کے پاس بیٹھا ہوں، پروردگار اس جگہ پر کوئی بھی ایسی چیز پریشانی نہ چھوڑیے جسے دور نہ کر دے، پروردگار میرا کوئی غم ایسا نہ ہو جس کا مداوا نہ ہو، پروردگار کوئی ایسی حاجت نہ ہو جسے تو پورا نہ کرے، پروردگار اگر میرا کوئی مسافر دور گیا ہوا ہے، میری نظروں سے اوجھل ہے میرا کوئی عزیز حبیب چاہنے والا، پروردگار اسے جہاں بھی ہے حفاظت سے رکھ، اسے میرے پاس لوٹا دے، پروردگار ولا حاجت فی الدنیا والآخرہ ولک فیہا رومن ولی فیہا صلاح الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، پروردگار دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت ایسی نہ ہو جو ابو الفضل عباس کے پائے مبارک کے پاس بیٹھ کر تو میری پوری نہ کر دے. یہ ہیں ابو الفضل عباس، یہ ہیں ابو الفضل عباس کہ جو حضرت صادق آل محمد تعارف فرما رہے ہیں، حضرت صادق آل محمد بیان فرما رہے ہیں. کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ ابو الفضل عباس کے مرحلے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی کیا مطلب؟ سمجھ نہیں سکتا. کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ ہم باطن رسول خدا کو نہیں سمجھ سکتے، باطن مولا کائنات کو نہیں سمجھ سکتے. ابو الفضل عباس نام ہے روح حسین ابن علی کا، باطن حسین ابن علی کا. جب ہی تو انیس نے کہا نکلا حرم سرا سے جو آسما حشم، نصرت نے گرد پھر کے لیے بوسہ قدم، شوکت وہ اس جناب کی وہ رفت علم، پنجے کی ذو سے برق چمکتی تھی دم بدم، ذروں سے شرم گی تھے گوہر لال سنگ سے، صحرا زمر رودی تھا بھلیروں کے رنگ سے، دی مشک جو حکمِ پسر شاہ نجف سے، رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمین برج فلک سے، کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم. انیس کی مادر گرامی کو، پدر گرامی کو خدا جزا دے، ہم الفضل عباس جزا دے. اس بند کو سمجھ لیجیے، گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، اس کا مطلب ایک جملہ پیچھے ہے اس کے، کوئی کہہ رہی ہے نا ذات عباس جاؤ بہنوں سے تو رخصت ہو کر آ جاؤ. گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے، یعنی عباس جو خیموں سے نکلے نا سیدانیوں کی، انیس فرما رہے ہیں یہ مت کہو کہ عباس سیدانیوں کے خیموں سے نکلے، تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے میں کس طرح سے سلام پیش کروں انیس کی بارگاہ میں، میں کس طرح سے انیس کے لیے دعا کروں مغفرت کی، میں کس طرح سے انیس کے لیے شفاعت کی دعا کروں. عجیب مرحلہ ہے، معجزہ دکھایا انیس نے. اس شاعر اہل بیت کا حق ضائع نہ ہو، مجھے دو چار جملے کہنے دیجئے. ایک طرف بیبیوں کی ذات ہے، ایک طرف ابو الفضل عباس ہے. نہ بیبیوں کی حیثیت کو انیس کم کرنا چاہتے ہیں، نہ ابو الفضل عباس کی حیثیت کو. فرماتے ہیں تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے، بیبیوں کے خیموں کو دیکھو تو برج شرف ہے، عباس کو دیکھو تو خورشید زمین ہے، یعنی مطلع خورشید عباس سیدانیوں کا خیمہ ہے. تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے، کھولا علم دی کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم. کیا ہوا پھر؟ فاستأذن العباس اخاه الحسین، عباس نے حسین سے مرنے کی اجازت مانگی. دو روایتیں ملتی ہیں عزیزان گرامی یہاں پر، اور دونوں بڑی عجیب روایتیں ہیں. حسین نے ایک سوال کیا مقتل کے مطابق، عباس انت صاحب لوائی، عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، سالار لشکر ہو، کچھ عجب نہیں کہ عباس نے جواب دیا ہو. فعین العسکر، مولا یہ بتائیے لشکر کہاں ہے؟ ایک جملہ لکھا ہوا ہے مقتل میں، لقد یضیق صدری، مولا میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے. نہیں، ابو الفضل عباس یہ تھوڑی حسین سے شکوہ کریں. آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے؟ جب تمام شہداء شہید ہو گئے. روایت کا جملہ عجیب ہے، ایک حبیب کی شہادت پر حسین کا چہرہ متغیر ہوا. لم بان الانکسار علی وجہ حسین، حسین کا چہرہ مضبوطی کے ساتھ عباس کو دیکھ رہا. بیویاں جب خیمے سے کوئی بچی نکلتی ہے، چچا کھڑے، 30,000 کا لشکر ہے، چچا موجود ہے، علی ابن ابی طالب موجود ہے عباس کی صورت میں. بیوی اصل میں یہ واقعہ
جب سب شہید ہو گئے, اب حسین کے 100-125 اصحاب کی ٹکڑی, وہ جو لشکر تھا وہ نہیں رہا, 30,000 کے لشکر بہت قریب آ گیا, کئی تیر آ کر گرے, عباس کی زہرت برداشت نہیں کر رہی, اپنا رسول اللہ سیدانیوں کا خیمہ ہے, فاطمہ کی بیٹی ہے, میں کہوں گا میرے مولا باب الحوائج کاش 11 محرم کو ہوتے, اپنی بہنوں کی مسلم میں دیکھتے, حسین نے اجازت دی, عباس لڑتے ہوئے گئے, روایت کہتی ہے عباس نے مد مقابل کو نہیں للکارا, پہلوان کو نہیں بلایا, کیوں نہیں بلایا, حسین نے پانی لینے بھیجا تھا, جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا, بس یہ میرا مولا لڑتا ہوا گیا آگے, شریعے پہ اترا, آرام سے بشکیزے کو بھرا, کئی ہزار کا لشکر عباس کو دیکھ رہا ہے, یہ مورخ کا جملہ ہے, ام البنین کے فرزند کا حق ضائع نہ ہو, علی ابن ابی طالب کے نور کی تجلی ہے ابو الفضل عباس, حق ضائع نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نا عباس کو پیاس یاد آئی, نہیں غلط ہے, غلط ہے بالکل, واقعہ یہ نہیں تھا, واقعہ کچھ اور تھا, ابو الفضل عباس نے پانی چلو میں اٹھایا اور پانی کو پانی پر دے مارا, یعنی دیکھ ہے فوج اشقیہ پانی چلو میں ہے, نہیں پی رہا, میں حسین کی مرضی ہوں, حسین پیاسا رہے, میری بہنیں پیاسی رہیں, ام البنین کا بیٹا ہوں, نوکرانی سمجھا اہل بیت کا, میں پانی پیوں گا, اور ابو الفضل عباس نے ایک رباعی پڑھی, ایک رجز پڑھا, یا نفسو من بعد الحسین ہونی وبعدہ لا کنت انت کونی, هذا حسین وحید المنین وتشربین بارد المنین, اے عباس کیا کر رہا ہے, حسین کے پاس زندہ رہنے کا ارادہ ہے, یہ حسین دشمنوں میں گرا ہے, تو پانی پیے گا, تو اللہ ما حاضا خصال و دینی, یہ شیر ام البنین کی تاثیر نہیں ہے کہ عباس پانی پی لے, پانی کو چکنو کو مارا, گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے, ایک دفعہ نخلستان کا رخ کیا, اب جنگ نہیں کرنا چاہتے, کیوں, فاطمہ کی پوتیاں پیاسی ہیں, ایک دفعہ ابو الفضل عباس نے حضرت ولی عصر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ ذکر مساعد مولا ابو الفضل عباس حضرت ولی عصر کی بارگاہ میں قبول پائے, میں حق ضائع نہیں کرنا چاہتا ابو الفضل عباس کا, ایک شعر پڑا ابو الفضل عباس نے, واللہ لعن قطعتم یمینی انی وحامی ابدا عن دینی, یہ شعر پڑا, اس شعر کے مطلب کو سمجھیے, لمحہ بلمحہ ابو الفضل عباس کے ساتھ ہو جائے گی, ابو الفضل عباس واپس آ رہے ہیں, خدا کی قسم اگر تم میرا دایاں ہاتھ کاٹ دو گے میں اپنے امام کی مدد سے غافل نہیں ہوں گا, دین کی مدد کروں گا, وان امام صادق یقینی نجد نبی طاہر امینی, فرمایا کہ میں اب حسین کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, چیخ کر یہ شعر کیوں پڑھا, سوال سمجھیے عباس کی معرفت کو, بلند ہو آواز کے ساتھ یہ شعر کیوں پڑھا, جانتے ہیں ابھی امام وقت میرے لاشے پر آئے گا, اچانک جب میرے ہاتھ پر کٹے ہوئے نگاہ پڑے گی نا تو میرے مولا کو گلے لگا کر تسلی کون دے گا, مولا رجس پڑھ دیا سن لیجئے, اور یہ گھبرائیے مت کہ میں پریشان ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے, اگر تم نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا تو یہ ابو الفضل عباس نے صدقہ دیا, اس پر تو مولا میں خوش ہوں, آپ بھی مت گھبرائیے, عباس بھی نہیں گھبرا رہا, پر تسلی رکھیے, سمجھ رہے اپنے مولا کی عظمت کو, بائیں ہاتھ کٹا, ایک دفعہ بائیں ہاتھ بھی کٹا, حکم دیا گیا اب پانی حسین کے خیموں میں نہ جانے پائے, کئی ہزار تیر چلے میں جوڑے گئے, ابو الفضل عباس کی طرف آئے, یہ میرا دل کہتا ہے کہ عباس نے جب تیروں کو آتے دیکھا اپنے آپ کو مشکیزے پر گرا دیا, جتنے تیر تھے وہ عباس کے جسم میں پیوست ہوئے ہوں گے, ایک تیر آیا مشکیزے میں لگا, سوراخ ہوا, پانی چھنا, مشکیزہ بہا, عباس کی امید مایوسوں میں بدل گئی, مورخ نے کیا کہا, مؤرخ نے کہا فبقی علی فرسی متحیرا، عباس اب متحیر ہے کرے تو کیا کرے، نہیں یہ مؤرخ کا جملہ ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر زیارت سے نکال کر لایا جائے، عباس اپنے گھوڑے پر موجود ہیں، صابرا محتسبا مواسیا، صبر کی حالت میں ہے، ایمان کی حالت میں ہے، عباس سوچ رہے ہیں کیا جائے تو کیا کیا جائے، کس بات کو سوچ رہے ہیں، ابھی عباس یہاں پر موجود تھے، ایک دفعہ علی مرتضیٰ آئے، کیوں کہا میں نے علی مرتضیٰ خود سے آئے، کیونکہ جو مومن بھی دنیا سے جاتا ہے علی اس کے سرانے آتے ہیں، علی عباس کے پاس آئے، بس ایک دفعہ گرس کا نام ہوا، فاہوا الى الارض، ارے ام الولید کا چاند گھوڑے سے زمین پر گیا، آواز دی یا اخا ادرک اخا، اے بھائی بھائی کی خبر لو، اس جملے نے حسین کے دل پر کیا کیا مجھے نہیں پتا، لیکن ایک جملہ سنتے جائیے، دروازے خیمہ پر عباس کے بھانجے بھتیجے بھتیجیاں منتظر ہیں، کیوں؟ ارے ہمارا چچا ہمارے بابو بڑے بہادر ہیں، پانی لے کر آئیں گے، ہاتھ میں کاسے لے کر تیار رہو، سب بچے کئی بہر کے پیاسے ہیں نا، کاسے لے کر تیار رہو، مجھے یہ بتائیے جب عباس کی یہ پکار بچوں کے کانوں میں گئی ہوگی ہوا کیا ہوگا، بس ایک دفعہ القوم غزمان، بکھرے ہوئے شیر کی طرح مولا نے لشکر پر حملہ کیا، سید الشہداء نے ایک دفعہ لشکر کو پیچھے دھکیلا، عباس کے پاس آئے، عباس کے سر کو اٹھایا، ابو الفضل عباس نے تاریخ میں ملتا ہے نا کہ ایک دفعہ اپنے سر کو زمین پر رکھا، وصیتیں کی اور عباس کی روح بدن سے نکل گئی، حسین صرف خالی علم لے کر گئے خیام میں، عباس کے جنازے کو لے کر کیوں نہیں گئے، دو وجوہات میری سمجھ میں آئی ہیں، سنیے ذرا اپنے مولا کی فضیلت کو سنیے، عظمت کو سنیے، کیا فرمایا مولا لے کر مت جائیے، وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے عباس کو پتا ہے کہ اب میرے بعد مردوں میں کوئی نہیں ہے جو جنگ کر سکے، میرا بھائی میرا امام وقت صبح سے اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے، کچھ کے لاشوں میں نے مدد کی، کڑیل جوان ہوں، تنو بند ہوں، پہلوان ہوں، میرا بھائی میرا لاشا کیسے اٹھائے گا، مولا میرا لاشا لے کر مت جائیے، آپ کا لاشا تو زمین پر پڑا رہے، عباس کا لاشا خیموں میں جائے، دوسری وجہ یہ تھی کہ دروازہ خیمہ پر بچے منتظر ہیں، مولا میرا جب لاشا جائے گا تو فاطمہ کی پوتیوں اور پوتوں کی مایوسی کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اب آپ نے یہ سنا بات ختم ہو گئی، اب چلیے، یہ قافلہ لٹا پیٹا مدینہ پہنچا، بی بی ام المدین آئی، کہا کہ بشیر نے بی بی تیرا عباس مارا گیا، کہا یہ بتاؤ میرے حسین کا کیا ہوا، کہا تیرا عباس مارا گیا، تیرے چاروں بیٹے مارے گئے، کہا جو بھی اس زمین آسمان کے نیچے ہے، فداؤں نے ابھی عبداللہ، تیرا حسین بھی مارا گیا، اب بی بی ام البنین نے ایک مرثیہ کہا، کہا لقد امبیتو، مجھے یہ بتایا گیا ہے، ان ابنی مصیبہ براس ہی مقتوع ید، بی بی ام البنین نے مرثیہ پڑھا، یہ مرثیہ نہیں ہے، مرثیہ کے ساتھ تعجب ہے، بی بی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جب بتانے والے نے بتایا، یہ بتا میرا عباس گھوڑے سے زمین پر کیسے گرا، کہا کہ اے شہزادی اے بی بی سر مبارک پر گرز کا وار کیا گیا، فرمایا تو ان ابنی مصیبہ براس ہی بالمقتوع ید، اے عباس میرے مجھے بتایا گیا ہے کہ تیرے سر پر گرز پڑا تھا اور اس وقت تیرے ہاتھ کٹ چکے تھے، بیٹا مجھے یہ بتا کہ تیرے ہاتھ کٹے کیسے، پھر کہا کہ اگر میرے بیٹے کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میرا بیٹا کوئی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا، بس آپ نے یہ جملہ سنا، بی بی ام المدین نے کٹے ہوئے ہاتھوں کا ذکر کیا، شیخ قاسم کے دوست کے خواب میں آئے تھے نا کربلا میں، کہا شیخ قاسم سے کہو کہ ہمارے مصائب پڑھا کرے، مولا اے ابو الفضل عباس شیخ قاسم آپ کے مصائب پڑھتا ہے، کہا کہ نہیں، عباس نے فرمایا خواب میں آ کر ہمارے یہ مصائب پڑھا کرو، ان الفارس اذا یتلقى علی الارض یتلقى بیدہ فکیف اذا کان فی صدرہ سحاب ویدہ مقطوعتان، اے ابو الفضل عباس نے حکم دیا ہے قاسم دیکھو یہ مصائب پڑھا کرو کہ گھڑ سوار جب زمین پر گرتا ہے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو ٹیکتا ہے پھر چہرے کو لگاتا ہے، مجھے یہ بتاؤ وہ سوار کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہو، سینے میں تیر پیوست ہو، سمجھ گئے نا آپ، یہ چاند ام المدین کا جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو میرے بھاگا کے بلب سے زمین، صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الفضل عباس
صلی اللہ علیہ مولائی، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارضک. پالنے والے، اللہ پالنے والے، اس ذکر مصائب ابو الفضل عباس کو فاطمہ زہرا کے قلب مقدس متار کے پرسے کا سامان قرار دے، حضرت ولی اثر کے پرسے کا سامان قرار دے.